أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. ناظرین محترم، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ایک ایسے موضوع کی طرف ہے کہ جس کے بارے میں گہرائی سے کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مفہوم ہے زیارت کا. خود زیارت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں علمی طور پر گفتگو کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مولانا سید ظاہر عباس صاحب کو. ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بغیر کسی مقدمے کے ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں. زیارت کا لفظ سب نے سنا ہوا ہے، کچھ لوگ اس کے موافق ہیں، کچھ مخالف ہیں. تو اس کے معنی اور مفہوم آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہیں تو کیا ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک جو ابھر کر ایک چیز سامنے آئی ہے آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ اگرچہ زیارت جو ہے مومنین پورے سال میں کرتے ہیں، لیکن اربعین کا جو ایک مناسبت ہے اس کے اندر زیارت کا رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ جو زیارت کا رجحان بڑھا ہے نہ فقط تشیعوں میں ہے بلکہ تمام ملتوں میں پایا جاتا ہے. ہمیں اربعین کے اس مناسبت کے اندر مسیحی بھی نظر آتے ہیں، ہمیں یہودی بھی نظر آتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اہل سنت بھی نظر آتے ہیں، حتیٰ ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں کہ جو کسی بھی دین کے قائل نہیں ہیں، وہ آ رہے ہیں اس میں آ کر. تو مفہوم زیارت جو ہے وہ اب کھولنے کی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ وہ افراد کے جو ملت تشیع یا مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم زیارت کیوں کرتے ہیں، زیارت کیا ہے، تو دوبالا ہو جاتی ہے اس کی اہمیت کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں، اور پھر سفر کے مہینے میں اس کے اوپر گفتگو کریں. میں زیادہ تخصصی بحثوں میں نہیں جاؤں گا، عامی سطح پر رکھ کر مطلب جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ زیارت کا جو ورڈ ہے عربی ہے، اگر ہم عربی ڈکشنری کے اندر جاتے ہیں زارا یزور و زوراً اس طریقے سے بیان ہوتا ہے، تو اس میں ایک مشترکہ ایک معنی جو سمجھ میں آتا ہے، جو ابتدائی معنی ہے، بالکل ابتدائی معنی جو کیا گیا ڈکشنریوں کے اندر، وہ یہ تھا کہ انسان اگر کسی عمومی ایک مسیر پر چل رہا ہے، وہ اپنا اس معمول کا مسیر اور عمومی مسیر کو چھوڑ کر ایک نیا ہدف اپنائے اور اس کی طرف متمرکز ہو جائے. اس کو عربی زبان میں پہلے پہلے معنی کے اندر زیارت سے تعبیر کرتے تھے. آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آئی، اور پھر ملنے کو، ملاقات کو، اس کو زیارت کہا جانے لگا. لیکن جب یہ لفظ زیارت ملاقات میں استعمال ہونے لگا، تو ہر قسم کی ملاقات کو پھر زیارت نہیں کہا جاتا، بلکہ خاص اہتمام کرنا، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا، یہ اس زیارت کے مفہوم کو متحقق کرتا ہے. مثلا اگر کوئی انسان راستے میں جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف، اور راستے میں کوئی دوست مل جاتا ہے جس کو وہ کبھی نہیں ملا تھا یا بہت عرصے کے بعد ملا ہے، تو آپ جب اس واقعے کو دوسروں کے لیے بیان کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اپنے دوست کی زیارت کی ہے. زیارت یہاں پر نہیں ہوتا. زیارت کب ہوگا؟ مفہوم اطلاق اس کا، معنی اس کا، کہ جب آپ باقاعدہ اہتمام کر کے آپ اس کو ملنے کے لیے جائیں، اور پھر جس کو آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ باہوش بھی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ملنے کے لیے گئے دوست کو، اس کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا اور پتہ چلا کہ وہ تو سو رہے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتے، غشی کی حالت میں موجود ہیں، بیمار تھے. تو اب آپ گھر تک گئے، دروازے کے اندر بھی گئے، لیکن جب آپ اس واقعے کو آپ بیان کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اپنے دوست کی یا اپنے اس مورد جو ہدف ہے اس کی زیارت کی ہے. آپ کہیں گے میں گیا تھا لیکن ملاقات نہ ہو سکی، اس کی زیارت جو ہے ہمیں نصیب نہ ہو سکی. بس زیارت کا ایک معنی جو معمولاً پھر یہی رائج ہو گیا کہ جو آج کل یہ رائج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیدار، ملاقات، اور وہ بھی اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اس کو زیارت کہا جانے لگا. لیکن جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں دینی دنیا کے لغت سے نکل کر اگر ہم دینی دنیا کے اندر آتے ہیں تو زیارت کا مفہوم تھوڑا اور وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ معمولاً دیکھا جائے زیارت کے مفہوم کو تو عرف کے اندر یہ ہے کہ ایک زندہ موجود ہے، انسان ہے، میں اس کے دیدار اور ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، متوجہ ہوں، اہتمام کے ساتھ جاتا ہوں۔ لیکن دین نے اس کا ایک اور مصداق بیان کیا، وہ یہ کہ اگر کوئی اولیاء میں سے، اگر کوئی مثلاً آپ کے عزیز میں سے اور مخصوصاً پھر معصوم جیسی ہستی ہو، وہ اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو آپ اس کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اب یہاں بھی زیارت کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہم بعض اوقات جب بھی زیارت پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم عرفی معنی کو مد نظر رکھیں، لغت کے معنی کو مد نظر رکھیں، تو ظاہری زندگی امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہے، لیکن دین نے ایک مفہوم، اس مفہوم کے اندر ایک مصداق کا اضافہ کیا کہ حتیٰ وہ شخصیات، وہ ذوات جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور وہ ایک خاص اہمیت کی حامل تھیں، ان کی زیارت کو جانا، یعنی ان کی قبر کی طرف جانا، ان کے حرم کی طرف جانا، اس کو زیارت کہا جانے لگا۔
میرے خیال میں اس میں تقدس کا بھی لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ ایک ساختمان ہے، ایک عمارت ہے، لیکن اس کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر صاحب خانہ کی وجہ سے خدا کی زیارت مقصود ہے، یا ایک رابطہ اور ایک تعلق، شاید یہ تعلق اور رابطے کی وجہ سے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا گیا مذہبی ڈکشنری میں۔
چونکہ دین کی نگاہ میں آپ دیکھیں آ کر کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں اشارہ کیا کہ بعض ہم دیکھتے ہیں زیارت کے منکر ہیں، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں جا کر کہ آپ کیوں منکر ہیں زیارت کے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی زیارت کس کی کرنے جا رہے ہو، پیغمبر موجود تھے، ٹھیک ہے آپ جاتے، زیارت اس پر ضد کرتی تھی، ہم بھی مانتے ہیں، ان سے مانگتے جا کے جو کچھ بھی تھا، حاجت طلب کرتے اپنی، ہم یہاں تک مانتے ہیں آپ کی بات، لیکن اب تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے یعنی ختم، اب وہ قبر کے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ، اب ان کا بدن جو ہے وہ مثلا مٹی میں مل گیا ہے، اب تو نعوذ باللہ جو ہے وہ تقریباً کہنا جو چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ نابود ہو گئے ہیں ابھی،
میٹریلسٹ،
ہاں تقریباً فکر یہی بنتی ہے اگر اب خداوند متعال قیامت کے دن اس مٹی سے ان کو نکالے گا آ کر، تو ان کی اپروچ یہی ہے۔ تو لہٰذا اس تناظر میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ زیارت معنی نہیں رکھتی ہے، آپ جو ہیں وہ زیارت قبور کے لیے جائیں جا کر۔ لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ انتقال کرتا ہے، نابود نہیں ہوتا۔ تو جب اس کو حیات حاصل ہے برزخی، وہ زندہ ہے، اور برزخی حیات دنیاوی حیات سے کہیں بالاتر ہے۔ دنیاوی حیات کے اندر محدودیت موجود ہے، لیکن اخروی جو برزخی حیات ہے، زندگی ہے، اس کے اندر یہ والی محدودیتیں موجود نہیں ہیں۔ برزخ میں جو حیات ہے وہاں آپ مختلف جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں۔ مادی زندگی میں ممکن ہے کہ ایک انسان، ایک ولی خدا، یہ وہ طاقت نہ رکھتا ہو،
جسم کی وجہ سے
اس کے اندر موجود ہے، اگرچہ ہم معصوم کے بارے میں قائل ہیں کہ ان کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اس مادی دنیا کے اندر بھی تسلط رکھتے ہیں، لیکن ابھی ہماری وہ بات نہیں ہو رہی ہے آ کر۔ تو ہم جو زیارت کے قائل ہوتے ہیں وہ یہ کہ یہ جس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ حیات ہے، زندہ ہے، برزخ کے اندر اس کو زندگی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے سوالوں کو سن رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر پھر کیا ہو جاتا ہے، زیارت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ میں آخری بیان کرنا چاہوں گا، اس کے اندر پھر آگے مطلب جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اس کو۔ وہ یہ ہے کہ ایک زیارت قبور آئمہ ہے اور ایک زیارت نفوس آئمہ ہے۔ یہاں سے ہماری بحث جو ہے نا وہ بہت ایک اچھے موڑ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے اس مادی دنیا کے اندر یہ نقطہ جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ مومنین کے اندر بھی، کہ ایک مرتبہ آپ قبور کی زیارت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہ، قبر کی زیارت چاہے ہو یا نہ ہو، خود امام کی زیارت مطلوب ہے۔ نفس انسان کا نفس امام کے ساتھ مرتبط ہونا ہے، یعنی آپ چاہے جہاں بھی موجود ہوں،
فلسفہ ہے زیارت
جی جی بالکل
کیوں جا رہے ہیں
جی میں فقط اس کو تبیین کر دوں کہ اب یہاں پہ کیا ہے زیارت قبور کیا ہو جاتی ہے یہ نزدیک سے زیارت کرنا ہے مثلا آپ آ جاتے ہیں اور قبر پہ حاضر ہوتے ہیں یا حرم میں آ کر حاضر ہو جاتے ہیں امام معصوم کی یا ولی کی جو ہے وہ آپ زیارت کرتے ہیں آ کر لیکن جب ہم زیارت نفوس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ زیارت دور سے بھی ہو سکتی ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آپ امام سے ارتباط برقرار کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہماری روایات کے اندر پھر بہت سارے مطالب ذکر ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بعض افراد نے آ کر بیان کیا کہ ہم نہیں جا سکتے کربلا یا نہیں جا سکتے دوسرے آئمہ کے حرم کے اندر تو کیا کریں تو آئمہ علیہ السلام نے اس کے راہکار بیان کیے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ ٹھیک ہے صحرا میں چلے جاؤ وہاں توجہ اپنی جو ہے وہ امام کی طرف مبذول کر دو اور اپنا قلبی ارتباط امام کے ساتھ برقرار کر لو اگر یہ ارتباط جو ہے وہ برقرار ہو جائے گا تو یوں سمجھو بلکہ یوں سمجھو نہیں بلکہ ہے کہ آپ نے امام کی زیارت کر لی ہے خود امام کی نہ فقط یہ قبور کی زیارت جو ہے بلکہ خود امام کی جو ہے وہ زیارت کر لی
ہے میں عام مفہوم بھی اس طرح سمجھ سکتے ہیں آج کل بہت ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگ ویڈیو کانفرنس کال کرتے ہیں لیکن اس میں جو رابطہ برقرار ہوتا ہے اور جو فزیکل وہ لغات کرتے ہیں اس میں جو رابطہ اور ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے خود زیارت پہ خاص مکان پہ جانا خود تاثیر رکھتا ہے اس زیارت کی طرف جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور ہم آپ میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مفہوم کلیئر ہو گیا کہ زیارت کسے کہتے ہیں تو اس کی فلسفی کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیوں آخر زیارت کیوں
فلسفہ زیارت بھی اس جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ جو مطلب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں معنی زیارت کے عنوان سے تیزی سے بڑھا ہوں اگرچہ اگر کھڑے ہوتے اس کے اوپر تو زیادہ مطالب تھے اس میں تو فلسفہ زیارت واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں زیارت کریں کیوں زیارت کرنے کا کہا گیا ہے ہمیں آئمہ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس نے معنویت کے اندر ترقی کی منازل طے کرنی ہے دین نے اس کو بڑی تاکید کی ہے دین نے کہا کہ مادی دنیا تمہارے لیے فقط ایک ٹول کے طور پر ہے
ذریعہ
تمہاری جو اصل زندگی ہے وہ معنوی زندگی ہے اس کے اندر اگر تم ترقی کرو گے اس کے اندر اگر تم بلند مدارج کے اوپر پہنچو گے تب خداوند متعال تم سے راضی ہوگا تو لہٰذا انسان کا جو ہم و غم ہے اصلی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ معنوی زندگی کے اندر عالی اہداف تک پہنچے خدا کی قربت جو ہے وہ حاصل کرے اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ خدا کی قربت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ کون کون سے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے ہم خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہیں تو بہت سارے ذرائع ذکر ہوئے ہیں خود دین نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین جو ذریعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ امام معصوم کے ساتھ روحی طور پر متصل ہو جائیں
حادث تعلق
ہونا چاہیے آپ کا روحانی جو جنبہ ہے آپ بالکل کاملاً مرتبط ہو جائیں امام کی روح کے ساتھ یعنی امام کی روح کے ساتھ متصل ہونے سے کیا مراد ہے یہاں پر یعنی آپ کی توجہ کامل اس امام کی طرف ہو جائے کیا نتیجہ نکلے گا یہ امام چونکہ اگلی بحث کے اندر شاید اس کی طرف اشارہ کروں وہ یہ ہے کہ امام چونکہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے اگر انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو مرتبط کر دے گا امام کے ساتھ اور امام کی طرف توجہ ہے کامل جو ہے وہ کر لے گا آ کر تو امام انسان کے نفوس میں تصرف کرے گا اور اس تصرف کا نتیجہ یہ بنے گا کہ انسان پھر معنوی جو کمالات اس نے طے کرنے تھے حاصل کرنے تھے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اب یہاں پہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے جو کہ ہماری یہ گفتگو ممکن ہے تشیع کے علاوہ بھی سنیں وہ کہیں کہ یہ روحانی تصرف تو کیسے آپ کر سکتے ہیں
ابھی غدیر میں گزرے ہیں ایک مثال تو وہی ہے اس میں پیغمبر اسلام نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تسلط اور کنٹرول نہیں رکھتا
تو ایک سادی سی مثال دیتے ہیں کہ اگر ارتباط روحانی برقرار ہو جائے تو کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر تاثیر ہوتی ہے تجربہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ کیا بھی ہوگا بعض اوقات ماں جو ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے کہنا شروع کر دیتی ہے آج میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے अगर कोई बेटा घर नहीं है, अगर उसका शौहर घर नहीं है, अगर बाप उसका घर नहीं है, तो वो कहती है कि रब्ता करो, पता करो कि ये कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ गई है। तो मामूलन ऐसा हुआ है, यानी हर इंसान ने मुमकिन है ये तजर्बा किया हो कि कुछ अरसे के बाद या कुछ देर के बाद पता चलता है कि जिस चीज़ के बारे में वो घबरा रही थी वो हो गया। यानी अगर बेटे के बारे में वो घबरा रही थी कि मेरा उसकी निस्बत दिल तंग हो रहा है, तो महसूस होता है उसको कोई ना कोई मुसीबत उसको दरपेश आ गई है। अब ये क्या है? उसकी वजह ये है कि माँ अपनी औलाद के साथ बहुत ज़्यादा मुर्तबित है, फिज़िकली तो है ही है लेकिन नफ्सियाती और रूहानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मुतसिल है। तो ये इत्तेसाल जो रूहानी है ये क्या करता है? फिर तासीर दिखाता है। तो ये एक छोटी सी मिसाल दी है, अगर हम इसको बुलंद मर्तबे की हैसियत से अगर देखने लग जाएं तो बहुत आसानी के साथ समझ में आता है कि एक इंसान किस तरीके से रूहानी तौर पर दूसरे के रूह के ऊपर और नफ्स के ऊपर जो है वो तसल्लुत हासिल कर सकता है और उसमें तसर्रुफ कर सकता है और उसकी हिदायत कर सकता है।
ठीक हो गया। और अब हम इस बात की तरफ, ज़ाहिर एक इर्तबात की बात की आपने, एक ताल्लुक़ की हादी के साथ बात की, तो किस किस ज़रिए से हम अपने हादी से ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त और इस ज़माने में हमारा हादी जो है वो गायब है। फ़र्ज़ करें इमाम ज़माना की अगर हम मिसाल लेते हैं, या बाकी आइमा जो हैं वो बेज़ाहिर ज़ाहरी तौर पर इस वक्त इस दुनिया से हमारे साथ नहीं है, जैसे इमाम हुसैन और दीगर मासूमीन की बात अगर हम करें, तो इमाम से ताल्लुक़ का असबाब अगर हमें पता चले तो मेरे ख्याल में आसानी हो जाएगी उस ताल्लुक़ को कायम करने में। कौन कौन से मुमकिन असबाब हो सकते हैं?
हमारी इस बहस का नतीजा ये निकला कि ज़ियारत की हकीकत क्या है, कि इमाम मासूम की तरफ कल्बी तौर पर तवज्जो कर लेना, ये हकीकत ज़ियारत है। अब ये तवज्जो कैसे हासिल होगी? अगला सवाल तबी तौर पर यही बनता है। तो उसमें एक रास्ता ये है, जिस तरह के मोमिनीन उसको अंजाम भी देते हैं, अगर दूर मौजूद हैं, मसलन अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वो क्या करें, अपने आप को हाजिर करें हरम में। वो जब हरम में आएंगे तो हरम के अंदर एक ख़ास कैफियत तारी होती है, सामने ज़रिए मुतहर होती है, उसकी ज़हनियत भी बनी होती है, तो वो उस हैबत के अंदर आ जाता है और उस हैबत के अंदर उसकी तवज्जो इमाम की तरफ ज़्यादा होती है नस्बत में उस मकान के जहाँ वो रहता है। तो लिहाजा ये कहा गया कि ज़ियारत के लिए जाओ। इसी वजह से हमारे मज़हब के अंदर ज़्यादा ताकीद पाई जाती है कि आप ज़ियारत के लिए हरम तक जाओ, ताकि ये कैफियत जो है ये ख़ास कैफियत होती है और ख़ास हालत में ही तारी होती है। और वो क्या है, इंसान उस हरम मुतहर में हाजिर हो और उस फ़ज़ा से फिर इस्तेफादा करे और इमाम की तरफ तवज्जो करने में मदद मिलती है।
बस वो मकान, वो ज़री जो है दरअसल वसीला हैं और वास्ते हैं उस रूहानी कैफियत को हासिल करने के लिए।
इसी तरीके से एक और चीज़ जो इंसान को इमाम की तरफ तवज्जो करवाती है वो ये है कि मारिफत इमाम हो। आप जितनी भी अहादीस देख लें, आरिफन बिहक्के उसके अंदर लफ्ज़ ज़रूर है, चाहे वो बीबी मासूमा की ज़्यारत हो, आरिफन बिहक्किहा, जिसने ज़्यारत की भी, यानी इमाम तकी अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है कि जिसने मेरी अम्मा की, मेरी पुफी की जो है वो ज़्यारत की और उनके हक़ की मारिफत रखता होगा तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब ज़्यारत की बात आती है तो वहाँ भी आरिफन बिहक्के की बात आती है। तो जब मारिफत की बात आती है तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ठीक है, मारिफत अगर हासिल करनी है तो कौन सी मारिफत हासिल करें? तो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शायद इसकी तरफ इशारा हुआ है कि एक मारिफत जो है वो सादा सी मारिफत है कि इनके बायोग्राफी है, वालिद कौन थे, वालदा कौन थी, कहाँ रहते थे, क्या सूरत हाल थी इनकी, क्या हालात थे इनके, ये थी। लेकिन एक मारिफत उनके मकाम की है, उनके मंजिलत की है, जो इमाम को वास्ता फैज़ समझता होगा, जो ये समझता होगा कि इमाम जो है वो विलायत तकवीनी रखते हैं, जो ये समझता होगा कि ये बाबुल्लाह हैं, यानी जो फैज़ है वो क्या है, खुदा ने अगर देना है तो इन्हीं के तवस्सुत से देना है, अगर इस किस्म की मारिफत रखता होगा तो वो जब महज़र में हाजिर होगा, चाहे वो حضوری طور پر ہو، چاہے وہ حرم کے اندر آ کر ہو یا اپنے گھر میں توجہ قلبی اگر پیدا کر لے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انسان کے اندر توجہ بہت زیادہ بڑھتی ہے اس انسان کی نسبت جو امام کو ایک سادہ آدمی سمجھتا ہے،
بالکل
سادہ انسان سمجھتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو امام کی یہ معرفت نہیں رکھتے وہ آتے ہیں زیارت کے لیے، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں، چاہے وہ کسی اور مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ کیفیت ان پہ طاری نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو مومنین کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ جو کہ مقام امام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں.
بالکل، وہ فیض حاصل نہیں کر پاتے. بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم لوگوں کو زیارت سے پہلے اس بات کے لیے تیاری کرنی ہے کہ جس ذات کی زیارت کو کرنے جا رہے ہیں اس کی خصوصیات، اس کی صفات، اس کا مرتبہ اور اس کے مقام سے متعلق مطالعات کو بڑھا کے آئیں تاکہ معرفت،
یعنی مقام امام واضح ہو. مقام امام، اور مقام امام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں ولایت کلیہ ہے ایک پائی جاتی ہے، ولایت کا مرحلہ ہے کہ ابھی اس کو توضیح دینے کا مقام نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی امام شناسی پہ بحث ہوئی تو وہاں پر ان مطالب کو جو ہے وہ کھولا جائے گا. اب اگر یہ معرفت ہوگی تو اب یہاں سے خشوع و خضوع بھی نکلے گا، انسان زیادہ خاضع ہوگا، زیادہ خاشع ہو کر زیارت کر رہا ہوگا، اور یہیں سے پھر اس کے اندر محبت کا احساس بھی ابھرے گا. اس کا منشا خود معرفت امام ہے. اگلا جو مرحلہ ہے کہ جو انسان کو امام کی طرف زیادہ توجہ دلانے میں کامیابی عطا کرتا ہے اور سبب بنتا ہے اس کا، وہ یہ خلوت. اگر امام آپ چاہتے ہو زیارت کرنا، چاہے وہ حرم ہو چاہے وہ گھر ہو، خلوت میں جائے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا رش لگا ہوا ہے، خانوادہ پورا بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا دل کر رہا ہے کہ میں امام سے توسل کروں آ کر، تو آپ اگر اس رش میں توسل کرنا چاہیں گے تو وہ لطف نہیں آئے گا، وہ ارتباط قلبی برقرار نہیں ہوگا کہ جو زیارت میں ضروری ہے. تو امام نے اسی وجہ سے، آپ دیکھیں روایات میں آیا ہے کہ جب تمہارا دل کرے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، یا چھت پہ چلے جاؤ یا صحرا میں چلے جاؤ. یہ چھت پہ جانا یا صحرا میں جانا کس وجہ سے تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ گھر کے ماحول سے نکل کر خلوت میں آؤ، اور چھت ہمیشہ خلوت ہی ہوتی ہے. اسی طرح کے صحرا کے اندر کون جاتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. خلوت میں آؤ، خلوت میں پھر جب آؤ گے اور توجہ کرو گے، یہاں جو توجہ پیدا ہوگی وہ اس رش والے مکان سے زیادہ توجہ امام کی طرف جو ہے وہ ہو جائے گی.
میرے خیال میں اس تعلق دنیاوی کو ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور انسان بعض اوقات اس بات کے لیے تیار بھی ہو سکتا ہے کہ جمع میں ہو، ایک مجمع کی ظاہر بتائیں، امام حسین کی زیارت کو جائے گا تو اب اس مجمع کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن اگر پریکٹس کرنا شروع ہو جائے تو وہ دنیاوی تعلق کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی تعلق کو قطع کر سکتا ہے.
اب وہ والا مقام ہے کہ جہاں انسان نفسانی طور پر ریاضت کرے، یعنی اپنے آپ اپنے نفس کو اتنا مضبوط کرے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی اپنی توجہ جو ہے وہ امام سے نہ ہٹا سکے،
بس یہ پورے سال کی تمرین کے ذریعے سے اس مرتبے تک پہنچا جا سکتا ہے.
جی جی. اس کے علاوہ آخری نقطہ بیان کرتا ہوں، بہت سارے اسباب ہیں کہ ابھی نہیں شاید اس کو بیان کر پاؤں گا. ایک جو توجہ کو بڑھاتا ہے آ کر، وہ حضور قلب ہے. قلبی حضور کو انسان کنٹرول کرے. ظاہر سی بات ہے، انسان خلوت میں بھی چلا گیا، فرض کرتے ہیں حرم میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سارا عارفاً بحق بھی ہے، معرفت بھی رکھتا ہے آ کر، ممکن ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ قلب حاضر نہیں ہو رہا. تو اب حضور قلب اگر وہ نہیں رکھے گا، اس قلب کی کیفیت پر اگر کنٹرول نہیں کرے گا، تو یہ پھر اس زیارت کے مفہوم سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، زیارت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. کیونکہ زیارت ہم نے کہا کہ قلبی طور پر ارتباط برقرار کرنا امام سے، تو سب سے اہم عنصر جو قلبی ارتباط کے اندر ہے وہ یہی حضور قلب ہے. تو قلبی طور پر، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ علماء اخلاق جو ہیں وہ قلب کے حالات کے اوپر بڑا توجہ کرتے ہیں اور بہت سارے ہدایات دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے قلبی طور پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے اس میں مطالب بیان کیے جاتے ہیں.
اور میرے خیال میں ناظرین کو یہ توجہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ عربین کی زیارت کا ابھی وقت آنے والا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کھانے کی طرف توجہ کرنا، ہوٹل میں فیملی کس طرح سے ہے، مختلف اسباب ایسے ہوتے ہیں جو توجہ کو بانٹ دیتے ہیں. تو اگر انسان قانع ہوگا اور قناعت کے ذریعے سے جتنا زیادہ سادگی کے ساتھ زیارت کی طرف جائے گا تو یہ جو تعلق کی بات کی اور قلب حضور قلب کی بات کی ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس پہ بات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونا
اسی چاہیے. آپ کی اس بات کو تکمیل کرتے ہوئے اس سوال کا جواب میں ختم کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، مادی چیز ہمیشہ انسان کو جلدی کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، تو اربعین کے اندر جو مادی وسائل فراہم کیے جاتے ہیں یہ ایک ٹول کی حیثیت رکھتے ہیں، ہدف نہیں ہیں، اس کو ہدف نہ بنائے کوئی انسان کہ مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اربعین پہ اس لیے جا رہا ہوں مجھے اچھے کھانے ملیں گے، مجھے جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ مل جائے گی، مجھے جو ہے فلانے چاہیے، اربعین کا اگر ہدف بنا لیا تو آپ یعنی محروم ہیں زیارت سے، آپ چاہے حرم امام حسین میں بھی چلے جائیں پھر بھی آپ زیارت سے محروم ہیں،
تفریح نہیں ہے
بالکل. اور یہ معنی جو بیان کیا توجہ قلبی امام کی طرف کرنا، یہ معنی بس مومنین ذہن میں بٹھا لیں کہ جب یہ حاصل ہوگا تو زیارت متحقق ہوگی، اگر یہ نہ ہوا تو زیارت متحقق نہیں ہوگی.
ٹھیک ہو گیا، میرے خیال میں کافی سارا اسباب کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اب جب کہ ایک زائر جو ہے وہ مزار امام میں پہنچ گیا، چاہے وہ اپنے گھر سے پہنچ گیا، چھت پہ ایک تعلق قائم کر لیا اس نے، یا خود امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور زری مبارک کے قریب پہنچ گیا، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے اور وہ ناظرین کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اس تعلق کا اظہار کریں. یا بعض غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اس تعلق کے درمیان جو ہمارے اس رابطے کو کمزور کر دیتی ہیں، تو یہ زیارت نامے کی بات آتی ہے. تو آئمہ معصومین نے کیوں سکھایا، ہم اپنے دل کی بات کر لیں نا، تو کیوں وہ لکھا ہوا زیارت نامہ ہم کیوں پڑھیں، اس کی طرف اگر آپ روشن ڈالیں.
جی ہاں، بہت اہم سوال ہے یہ، معمولاً ذہن میں آتا بھی ہو مومنین کے کہ اس گفتگو کی روشنی میں تو اور زیادہ سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ جب زیارت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ میں قلبی طور پر توجہ اور ارتباط برقرار کر لوں امام کے ساتھ تو یہ زیارت ہو جائے گی، تو پھر زیارت عاشورہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، زیارت اربعین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور باقی زیارات کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ہم جو ہیں وہ غیر معصوم ہیں، ہماری فکر بھی محدود ہے، ہم ہر اعتبار سے محدود ہیں، گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم مخاطب کسے کرنے جا رہے ہیں؟ امام معصوم کہ جو اپنے وجودی اعتبار سے عالم امکان میں نامحدود ہے، امکانی موجودات کے اندر نامحدود ہے، وہ پاک و پاکیزہ ترین ہستی ہے، ہم نے ان کو مخاطب کرنا ہے. تو اس کا عقلانی طریقہ یہی ہے کہ ہم، اور آپ دیکھیں کبھی عام محفلوں کی مثال بھی لے لیں، اگر کوئی عظیم ہستی آئی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ان کو خطاب کرنا ہے، تو انسان جو ہے نا وہ ماہر افراد کی طرف رجوع کرتا ہے، مجھے کچھ ایسے جملات بتاؤ کہ جو جملات اس کی شان میں گستاخی شمار نہ ہوں، بہترین ہوں، اس کی شان کے مطابق ہوں، ماہرین کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ایک عام ہستی ہے اگرچہ وہ مقدس ہے، لیکن جب ہم امام معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پکارنا ہے تو ہمیں ایسی تعبیریں استعمال کرنی ہیں جو ان کی شان کے مطابق ہوں. کوئی ایسی تعبیر استعمال نہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ ان کی شان میں کوئی، ہم اپنی طرف سے فضائل بیان کر رہے ہوں لیکن وہ گستاخی شمار ہو رہے ہوں. تو اس کا عقلانی طریقہ یہ ہے کہ ہم تقاضا یہ رکھتے ہوں کہ امام نے اگر ہمیں تعلیم دی ہیں زیارتیں، اگر پکارنے کا انداز، تو ہم اس کو اپنا لیں. تو لہٰذا ایک سبب تو یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے جو اہتمام کیا زیارت ناموں کا، وہ ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیارت نعوذ باللہ کوئی تفریح تو نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے باقی انسان جو ہیں وہ جو دینی نہیں ہیں وہ شمالی علاقہ جات میں مثلا تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم دینی انسان ہیں ہم مثلا حرم میں نعوذ باللہ تفریح کے لیے آ جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہے. ہدف ہے زیارت کا، جس کا ہم بتایا کہ توجہ قلبی امام کے ساتھ ہونی ہے. اس کے علاوہ اثرات ہیں زیارت کے جو حاصل کرنے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دین کے مفاہیم کی طرف توجہ کریں، دین سیکھیں. اور آئمہ علیہ السلام نے زیارت ناموں کے اندر ایسے عمیق مطالب بیان کیے ہیں کہ جو آپ کو عام روایات میں نہیں ملیں گے.
حدیث ہدایت کی طرف جانا،
جی جی، یعنی زیارات کے اندر اتنے عمیق مطالب موجود ہیں. اگر آپ زیارت جامعہ اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا جو امام شناسی امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامعہ میں کروائی ہے، آپ کو حدیثیں نہیں ملیں گی اس جیسی، حالانکہ وہ زیارت ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. بس دوسری وجہ کہ جو زیارت ناموں پر تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ, اور ہمیں اس پر توجہ بھی کرنی چاہیے کہ زیارتوں کو فقط تلاوت یا مطالعے کی حد تک نہ رکھا جائے, یعنی ہم فقط عربی عبارتیں پڑھ کے جائیں, بلکہ کوشش کریں جب فراغت ہو, جب انسان کے پاس وقت ہو, اس وقت سوچے بیٹھ کر کہ امام نے مجھے اس زیارت میں کیا پیغام دیے ہیں.
ہمیں وظیفہ بن جاتا ہے کہ جانے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں ہم, کیونکہ ذریعہ معرفت اور ذریعہ ہدایت ہے, تاکہ جب جائیں اور پڑھیں تو وہ کیفیت طاری ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ فرینچ زبان کا کوئی لیٹر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, ظاہر بات ہے اس کی کیفیت و تعلق قائم رہے گا. بہت اچھی بات.
جی ہاں, ایک اور نقطہ, آخری نقطہ بیان کرتا ہوں, وہ یہ کہ ہم گناہگار ہیں, بالآخر امام کے حضور میں ہم نے جانا ہے, حاجت طلب کرنی ہے. اب زیارت کا جو ہم نے معنی بیان کیا, اس کے اندر ایک اور غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ چاہتا تھا کہ اس کو کھولوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, شاید زیادہ نہ کھول پائیں اس کو. وہ یہ ہے کہ شاید عرف میں یہ رائج ہوتا جا رہا ہے کہ زیارت میں ہم جو جا رہے ہیں ہم نے فقط اپنی حاجات ہی مانگنی ہیں, جو مجھے مشکلات ہیں فقط وہی مانگنا ہے, اگر نہ ملے تو پھر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں, میں نے اتنے پیسے خرچ کیے, میں گیا, امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ مجھے کیا دیا مثلا. آ کے بعض اوقات یہ شکوہ سننے کو شاید مل جائے یا مل ہو اس طرح آ کر, تو اس کا جواب یہ ہے کہ توجہ نہیں کی آپ نے زیارت پہ. زیارت کا اصل معنی جو ہے, اصل مفہوم جو ہے, فلسفہ جو ہے, وہ امام سے قلبی طور پر ارتباط برقرار کر کے اپنے آپ کو ترقی کے منازل تک پہنچانا ہے. جس ہدف کی خاطر تم خلق ہوئے ہو, اس ہدف میں امام سے وسیلہ یعنی بنانا ہے ان کو, اور پھر اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے آ کر. حاجتیں طلب کرنا ایک فری مسئلہ ہے, اگرچہ میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں, لہٰذا چونکہ یہ مقام آئمہ کا جو بہت بلند ہے, تو لہٰذا میں ان کے مقام کا واسطہ دے کر خداوند متعال سے اپنی حاجات طلب کروں, تو یہ توجہ رہے. اب حاجت جو میں نے طلب کرنی ہے, اب کون سی چیزیں میں طلب کروں, اس کے اندر بھی ہم بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں. مثلا میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اگر فلانی جگہ پر نوکری اگر مل جائے تو یہ کیا ہے, بہترین میرے لیے ہو جائے گا, لیکن امام جانتے ہیں خدا کے جو علم عطا کردہ ہے اس کے توسط سے, کہ اس کو اگر یہ جاب مل گئی تو یہ تو دین سے دور ہو جائے گا, یا مثلا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو وہ جاب نہیں جو ہے وہ دیتے اس کو آ کر. لہٰذا میں غلط چیز مانگ بیٹھتا ہوں یا ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہوں جو دین میں جائز نہیں ہے. تو اب کیا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ خود آئمہ معصومین کے بارے میں ان کے کلمات کو میں جا کے دیکھوں, آئمہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ خدا کے بارگاہ میں ہم کیا مانگیں اور کیسے مانگیں. تو آپ کو زیارت ناموں کے اندر بھی اور دعاؤں کے اندر بھی ملے گا کہ کس طریقے سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. تو زیارت نامے ایک جو مدد کرتے ہیں مومنین کو اور مسلمین کو, جو بھی زیارت نامہ پڑھے گا وہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے, اور پھر یہ انسان کی تمرین کرواتا ہے. پھر اگر انسان جو ہے ان زیارت ناموں کے تناظر میں خود بھی اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے, تو اب چونکہ وہ سیکھ چکا ہے زیارت نامے کی تعلیم کے توسط سے, تو اب وہ زیارت ناموں سے ہٹ کر بھی اپنی حاجات جو ہے وہ معصوم سے طلب کر سکتا ہے.
آپ کو بہت شکریہ, بہت اچھی مطالب ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اس کو جاری رکھیں, لیکن ظاہر بات ہے وقت پروگرام کا محدود ہے. ہم خلاصہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ زیارت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جیسے اس کے بیان ہوا کہ وہ تعلق جو اپنے حادی کے ساتھ ہم نے قائم کرنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر قلبی کیفیت کا بہت زیادہ دخل ہے, اور ایسے ہر کام کو ہمیں کرنا ہے جس سے ہم قلبی طور پر تیار ہو سکیں, اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے وہ تعلق جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ صرف مادی چیزوں کے لیے ہم نہ جائیں, حالانکہ منع نہیں ہے, مادی ذرائع بھی اگر ہماری ترقی کے لیے ضروری ہیں, ایک نیک شریک حیات کی ہمیں ضرورت ہے جو دین میں ہمیں صحیح صراط مستقیم پر رکھ سکتی ہے, تو وہ بھی عطا کرے گا خداوند ان ہستیوں کے فیض سے, کیونکہ یہ واسطہ فیض ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ خداوند بہت سارے ایسے دعائیں ہم کرتے ہیں کہ جن کو قبولیت کا شرف نہیں بخشتا, اور اس کے وجہ حکمت ہوتی ہے, جس کی حکمت ہو وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. سب سے اہم بات جو ہے وہ کس طریقے سے ماننا ہے, اور وہ طریقہ جو معصومین نے سکھایا ہے سب سے بہترین اور سب سے محفوظ طریقہ ہے. ہمیں اپنی طرف سے زیارت پہ نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم غلطی کر سکتے ہیں, کیوں نہ معصوم کے بتائے ہوئے طریقے پہ. اور اگر ہم بعض دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیں تو حتیٰ غسل کرنے کے بعد کیسے قدم بڑھانا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, پورا زیارت کا طریقہ خود معصوم سے کیوں نہ لیں اور اس پر کیوں نہ عمل کریں. اس لیے ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ جاہلوں سے زیارت کا طریقہ نہ لیا جائے بلکہ ان سے لیا جائے جو علم خداوندی رکھتے ہیں. اسی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.